به ونتوکل علیه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش يغزو البحر فقد أوجبوا. وقال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال في موزين آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. امیر شام، تیری جاہ و منزلت کی قسم، امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا. تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام، فیصل آباد کے غیور مسلمانوں، آج 15 دسمبر 1994 کا یہ عظیم الشان جلسہ جو خالد آباد نز ٹوٹیاں والا کو فیصل آباد میں خلیفہ بلا فصل اور کاتب وحی کانفرنس کے نام سے منون ہے، اس میں آپ حضرات کی کافی تعداد میں شرکت باعث سعادت ہے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف، یونٹ سپاہ صحابہ، خالد آباد کے تمام احباب اور اراکین اور عہدیدار، عبد الحفیظ صاحب اور رشید صاحب اور دوسرے ساتھیوں کو میں خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس جلسے کو انتہائی کامیابی سے ہمکنار کیا، اور یہ پہلا جلسہ ہے فیصل آباد میں کہ پنجاب حکومت کی طرف سے اسلحہ لہرانے پر پابندی جو لگائی گئی ہے، اس میں سپاہ صحابہ نے حکومت سے تعاون کیا، اور پوری انتظامیہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آ کر دیکھیں کہ کسی کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں ہے، اور ہم نے کوئی اسلحہ یہاں نہیں لہرایا. اسلحہ لہرانے پر پابندی کا کیا فائدہ ہوگا، یہ تو الگ موضوع ہے. میں نے یہ بات 2 دن پہلے وزیر اعلی پنجاب سے کہی ہے کہ اسلحہ لہرانے پر تو آپ نے پابندی لگائی، لیکن ناجائز اسلحہ کو جمع کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی. کہ ایک آدمی اسلحہ لہرا نہیں سکتا، لے جا سکتا ہے، یعنی پوری گاڑی اسلحہ سے بھر کر آپ لے جائیں کوئی پابندی نہیں. صرف اسلحہ اوپر نہ کریں بلکہ اس کو برقعہ پہنا دیں، ٹھیک ہے جی. آپ نے یہ پابندی لگائی ہے، ہم چونکہ امن چاہتے ہیں اور قتل و غارت نہیں چاہتے، جھگڑا نہیں چاہتے، ہم نے آپ سے تعاون کیا. اگر آپ ناجائز اسلحہ کو جمع کریں تو اس پر بھی سپاہ صحابہ آپ سے تعاون کرے گی. لیکن ان دونوں باتوں سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ قاتلوں اور دہشت گردوں کو لگام نہیں دی جا رہی. مولانا اعظم طارق پر حملہ کے ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے, اور کوئی بڑا واقعہ بھی خدا نہ خواستہ اس سلسلے میں پیش آ سکتا ہے کہ جن کی دہشت گردی سے آپ کی پولیس کا ایک ملازم شہید ہوا اور ایک ذاتی گنمین مولانا کا شہید ہوا, راکٹ لانچر انہوں نے چلائے, ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اسلحہ پر تو پابندی لہرانے پر لگائی, لیکن ان قاتلوں کے بارے میں آپ نے کیا؟ اتنا بڑا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ راکٹ لانچر چلائے. خیر یہ ایک ضمنی بات تھی. بہرحال قیام امن کے لیے سپاہ صحابہ کا بچہ بچہ حکومت سے تعاون کرے گا, لیکن یہ تعاون یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے, دوسری طرف سے بھی ہونا چاہیے. چونکہ اس کانفرنس میں عنوان خلیفہ بلا فصل اور کاتب وحی کا ہے, اور مجھ سے پہلے مولانا محمد اعظم طارق صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں خطاب فرمایا, اور اہل حدیث رہنما حضرت مولانا ارشاد الاقصری صاحب نے بڑی محققانہ اور علمی گفتگو فرمائی, اور شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کے سامنے بڑے قیمتی موتی آپ کی دامن میں ڈالے. اور میرے بعد انشاءاللہ مولانا علی شیر حیدری صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں, ان کا بھی مارکہ لارا خطاب ہوگا. آپ تسلی سے جم کر تشریف رکھیں, کیونکہ ہم نے کسی اور پروگرام میں جانا تھا, اس لیے میں نے درخواست کی ہے کہ مجھے پہلے وقت دیا جائے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی, اس میں خلاق عالم نے حضرت سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے کئی رفقا کی شان بیان فرمائی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کا وہ اولوالعزم انسان ہے, اور ان کے کارنامے اور ان کے کمالات اتنے زیادہ ہیں, ان کے احسانات اسلام پر اتنے طویل ہیں کہ پوری امت مسلمہ مل کر بھی اس سے سبق دوش نہیں ہو سکتی. المیہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ دشمنوں کو جو اختلاف ہے, یا یہودیت کو جو جنگ ہے, وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہودیت ہے کہ انہوں نے یہودیت کا ناطقہ پوری دنیا میں بند کر دیا تھا, اور یہودیت کی کوک سے جنم لینے والا صحابہ دشمن گرو, اس کی دشمنی بھی سمجھ میں آتی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھی سر کوٹا. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے بہت سے گریجویٹ, یونیورسٹیوں کے طلباء یا یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور کالجوں کے لیکچرار, کالجوں اور یونیورسٹی کے نصاب میں بات کتابوں میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلا جواز تنقید کی گئی, اور اس تنقید پر سوائے تاریخ کے چند چیتھڑوں کے جو صحابہ دشمن گروہ کی لکھی گئی اور ابن سبا کی حمایت میں لکھی گئی, ان کے علاوہ کوئی سکہ روایت نہیں. میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ امیر معاویہ صحابی رسول اور صحابی پیغمبر کو ہمیں کس ترازو میں تولنا ہے؟ کیا تاریخ کے ترازو میں تولنا چاہیے, ہسٹری کے ترازو میں ان کو تولنا چاہیے, یا پیغمبر کے صحابی کو قرآن کے ترازو میں تولنا چاہیے؟ میرے بھائیوں, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی سے اختلاف ہوا. وہ اختلاف کس بات پر تھا؟ قاتلان حسین کا بدلہ لینے پر اختلاف تھا، قاتلان عثمان پر. حضرت حسین، میں غلط کہہ گیا، قاتلان حضرت حسین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اختلاف تھا. حضرت عثمان غنی کو بے دردی سے ذبح کر دیا گیا تھا، مدینہ کی گلیوں میں ان کی لاش کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا تھا، 3 دن تک انہیں کفن پہنانے کی اجازت نہیں ملی تھی. اور جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تو ایسی بے دردی سے پیغمبر کے جانشین اور خلیفہ ثالث کو ذبح کیا گیا کہ جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی. حضرت علی المرتضیٰ جب پیغمبر کے خلیفہ بنے اور 4 نمبر پر انہوں نے خلافت کا منصب سنبھالا تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ آپ قاتلان عثمان کا بدلہ لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک نیتی سے فرمایا کہ میں ابھی بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد آیا قاتلان عثمان کا بدلہ لینے تو وہاں پر اشتر نخی، مالک الاشتر نخی، جو حضرت عثمان کے 5 قاتلوں میں سے ایک قاتل ہے، اس نے کہا کہ ہم 20,000 آدمی اس علی کے ساتھ ہیں اور ہم سب عثمان غنی کے قاتل ہیں. یہ ہے وہ تلخ حقیقت کہ جب ایک جگہ پر 10-15-20 ہزار آدمی دعویٰ کریں کہ عثمان کے ہم قاتل ہیں اور حضرت علی فرمائے کہ میں ابھی ان سے بدلہ نہیں لے سکتا، تو اس بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ان سے مطالبہ کیا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے اور شرعی طور پر وارث تھے. اور وہاں جب دمشق کی جامع مسجد میں وہ خطبہ دینے لگے تو ان کے ایک ہاتھ میں حضرت عثمان غنی کا خون آلود کرتا تھا اور ایک ہاتھ میں حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں تھیں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا، حضرت عثمان غنی کے بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ شام کے لوگوں، تم یہاں خاموش بیٹھے ہو اور مدینہ کی گلیوں میں لوگوں نے پیغمبر کے خلیفہ کو اس طرح ذبح کر ڈالا جیسے گائے کو ذبح کیا جاتا ہے. 60,000 آدمی اجتماع میں تھے، انہوں نے حلف اٹھایا کہ اس وقت تک ہم سر پہ تیل بھی نہیں لگائیں گے جب تک عثمان غنی کا بدلہ نہ لیں اور چارپائی پر نہیں سوئیں. یہ تھی وہ حقیقت کہ جس کے بعد قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے وہ لوگ وہاں سے چلے اور بعد میں جنگ صفین کا واقعہ اسی بنیاد پر پیش آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضرت طلحہ و زبیر تھے، ان کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ قاتلان عثمان سے بدلہ لیں. حضرت علی نے فرمایا کہ ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. چنانچہ اس بدلے کی بنیاد پر جنگ جمل پیش آئی اور حضرت طلحہ و زبیر بدلہ لینے کے لیے گئے تھے. ایک آدمی نے مجھے کراچی یونیورسٹی میں، کئی سال پہلے میں نے ایک لیکچر دیا تو ایک پروفیسر صاحب نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کی لڑائی ہوئی؟ میں نے کہا ہوئی. اس نے کہا جب 2 آدمی آپس میں لڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، دونوں میں ایک جھوٹا ہوتا ہے ایک سچا ہوتا ہے، امیر معاویہ اور حضرت علی کی لڑائی میں سچا کون تھا اور جھوٹا کون تھا؟ یہ سوال تھا. وہاں جو جواب میں نے دیا آج یہاں بھی دیتا. میں نے اس پروفیسر سے کہا کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ 2 آدمی آپس میں لڑتے ہیں لیکن دونوں میں کوئی جھوٹا نہیں ہوتا. اس نے کہا ایسے ہو نہیں سکتا، یہ لاجک کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے. میں نے کہا لاجک اور عقل کے بھی خلاف نہیں، لیکن 2 آدمی آپس میں لڑے ہیں اور ان دونوں آدمیوں کی لڑائی کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور ان دونوں آدمیوں کی لڑائی یہاں تک پہنچی کہ آپس میں ہاتھا پائی، لڑائی کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا اور میں ان دونوں کی لڑائی کا ذکر کرتا ہوں ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کر دکھاؤ. اگر ان دونوں لڑنے والوں میں سے کسی ایک کو تم جھوٹا کہہ دو گے تو حضرت معاویہ اور حضرت علی میں سے بھی ایک کو میں جھوٹا کہہ دوں گا, اور اگر ان دونوں میں سے تم کسی کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے تو علی اور معاویہ میں سے بھی میں کسی کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا. اس نے کہا یہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا دیکھیں قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی لڑائی کا ذکر ہے, اور لڑائی یہاں تک پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جانے لگے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ دیکھنا میری قوم کہیں بچھڑے کو پوجنے نہ لگ جائے, اس کی حفاظت کرنا. لیکن جب واپس آئے تو قوم بچھڑے کو پوج رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی اور داڑھی پکڑ کے بازار میں لے آئے اور انہیں گھسیٹا. حضرت ہارون علیہ السلام روتے رہے اور داڑھی چھڑاتے رہے, آپس میں تلخی ہوئی, آپس میں اختلاف ہوا, اور قرآن نے ان لفظوں میں اس واقعہ کو ذکر کیا کہ یبن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, اے میرے ماں جائے بھائی خدا کے لیے میری داڑھی نہ پکڑو, میرے بالوں کو نہ گھسیٹو, میرا کوئی جرم نہیں. بغیر وجہ کے یہ لوگ بچھڑے کو پوجنے لگ گئے. میں نے کہا دیکھو قرآن میں دو آدمیوں کی لڑائی کا ذکر ہے, ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کر دکھاؤ. بتاؤ نعوذ باللہ موسیٰ جھوٹے تھے یا ہارون جھوٹے تھے؟ تو اس پروفیسر نے کہا یہ تو دونوں پیغمبر تھے, دونوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی. میں نے کہا پیغمبر کو غلط فہمی ہو سکتی ہے تو امتی کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے. اگر موسیٰ اور ہارون لڑ کر سچے ہیں تو علی اور معاویہ بھی لڑ کر سچے ہیں. اس لڑائی میں کسی کا جرم نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کا حضرت معاویہ سے صلح کرنا. حضرت حسن نے اپنی خلافت امیر معاویہ کے سپرد کی یا نہیں کی؟ تو لڑائی ختم ہو گئی. ان کی لڑائی تو ختم ہو گئی, تیری لڑائی ابھی تک جاری. باپ سے اختلاف حضرت امیر معاویہ کا ہوا تو بیٹے نے صلح کر لی, خلافت بھی دے دی, اور تم آج تک تم بھونکتے ہو. بیٹا صلح کر رہا ہے, بیٹا خلافت دے رہا ہے, بیٹا بیعت کر رہا ہے, بیٹا پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے, اور تم کہتے ہو لڑائی ہوئی ہے. تم اس لڑائی کو لے کر بھاگتے ہو, جھگڑا کرتے ہو. تمہیں شرم کرنی چاہیے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں تاریخ کی کسی ترازو پہ نہیں تولتا. میرے سامنے پوری تاریخ ہے 1400 سال کی. توجہ ہے آپ کی؟ میں بات کو وضاحت سے بیان کروں. میں چاہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ باتیں ضروری ہو جائیں. تفصیلی تقریر مولانا علی شیر حیدری صاحب فرمائیں گے. میں تو آپ کا یہاں مقامی آدمی ہوں, لیکن میں اس موضوع پر کچھ باتیں اس لیے کرنا چاہتا ہوں. اس عنوان پر کانفرنس ہے اور بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے لوگوں میں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ترازو میں میں تولوں, کس ترازو کو لاؤں؟ 1400 سال کے سارے ترازو میرے سامنے. ابن ابی مخنف قلبی, جس نے سب سے پہلے اسلام کی تاریخ لکھی, شیعہ ہے. سارے واقعات اس نے نقل کیے. بنو امیہ کی دشمنی کے جتنے واقعات تھے ایک جگہ جمع کر دیے. 200 سال کے بعد بنو عباس نے تاریخ شروع کی, انہوں نے بنو امیہ کو لتاڑا. تاریخ کی بڑے بڑے بادشاہوں نے تاریخیں ایسی مرتب کرائیں کہ جن میں امیر معاویہ کے کردار کو مسخ کر دیا تھا. لیکن کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے صرف جنگ صفین لڑی اور کوئی جنگ نہیں لڑی؟ امیر معاویہ کی صرف ایک جنگ یاد رہی. امیر معاویہ کے حضرت علی سے قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے جو اختلاف ہوا وہی یاد رہا؟ وہ بات نہیں یاد رہی کہ امیر معاویہ کی حکومت شام سے مراکش تک تھی, یہ بھول گئے. امیر معاویہ نے 64 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی, یہ بھول گئے.
امیر معاویہ نے کیسر کے ٹکڑے کر دیے، یہ بھول گئے. امیر معاویت نے عیسائیت کو ناک چنے چبوائے، یہ بھول گئے. امیر معاویہ نے یہودیت کی بنیادیں منہدم کر دی، یہ بھول گئے. امیر معاویہ نے کعبے پر ریشم کا گلاب چلایا، یہ بھول گئے. امیر معاویہ نے بری اور بحری فوجیں بنائی، یہ بھول گئے. امیر معاویہ نے اسلام کا بحری لشکر تیار کیا، یہ بھول گئے. امیر معاویہ نے 300 جزیروں میں محمد کا دین پہنچایا، یہ بھول گئے. امیر معاویہ نے بری اور بحری فوجوں سے آگے بڑھ کر پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کیا، اسلام کو نرائج کیا، یہ بھول گئے. پیغمبر کے پہلے خلفاء کے دور میں عرب سے اسلام نکلا، عجم تک پہنچا. امیر معاویہ واحد انسان ہے جس نے عجم سے آگے یورپ کے دروازے پر دستک دی، فرانس میں اسلام پہنچایا، امریکہ کی بستیوں میں اسلام پہنچایا، افریقہ کے جزیروں میں اسلام پہنچایا، مکران کے ساحل پہ اسلام پہنچایا، بلوچستان کی وادیوں میں اسلام پہنچایا. یہ پشاور، یہ افغانستان کس نے فتح کیا؟ 41 ہجری میں امیر معاویہ کی فوجوں کے سپا سالار سنان ابن مسلمہ نے پشاور فتح کیا، افغانستان فتح کیا، روس کی بستیاں فتح کی، سمرقند فتح کیا، بخارا فتح کیا، سارے علاقے فتح کیے اور ایک ایک بستی پہ محمد کا اسلام پہنچایا. میں کس تاریخ کی بات مانوں؟ میں کس چیتھڑے کی بات مانوں؟ ایک آدمی کے پاس مشک نافع ہے، مشک نافع عنبر کستوری، میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ یہ مشک لے کر کہاں جاتا ہے، تو وہ آگے مجھے کہتا ہے کہ یہ مشک لے کر میں لکڑی کے ٹال پر تولنے جاتا ہوں. تو میں اسے کہوں گا کہ تو نے مشک اور عنبر کی قدر نہیں پہچان. مشک اور عنبر لکڑی کے ٹال پر نہیں تولا جا سکتا، مشک اور عنبر کے لیے کسی جوہری کی ضرورت ہے، کسی قدر شناس کی ضرورت ہے. صحابہ اور امیر معاویہ مشک نافع ہے، اگر مشک اور عنبر کو لکڑی کے ٹال پہ نہیں تولا جا سکتا تو امیر معاویہ کو بھی تاریخ کے ٹال پہ نہیں تولا جا سکتا. اگر مشک نافع کے لیے جوہری کی ضرورت ہے، قدر شناس کی ضرورت ہے، تو امیر معاویہ کو تولنے کے لیے بھی قرآن کے جوہری کی ضرورت ہے اور حدیث کے ترازو کی ضرورت ہے. ایک شخص کو قرآن کہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا اور تاریخ کہے وہ ظالم تھا، کیسے مانو؟ قرآن کے مقابلے میں جو تاریخ آئے گی، سنو کلمہ محمد کا پڑھنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے مقابلے میں جو تاریخ آئے گی اس کو چیتھڑا بنا کر میں گندی ٹوکری میں پھینک دوں گا اور قرآن کی بات کو سینے سے لگاؤں گا. لگانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تاریخ تو 200 سال بعد بنی اور قرآن امیر معاویہ سے بھی پہلے آیا، اور جو پہلے آیا وہ کہہ رہا ہے یہ جنتی ہیں. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار جو پہلے لوگ تھے. اور آگے کیا کہا قرآن نے؟ تیسرا طبقہ کہ والذین اتبعوهم، جنہوں نے مہاجرین اور انصار کی تابعداری کر کے کلمہ قبول کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ خدا سے راضی ہو گیا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. کس کا فیصلہ ہے؟ اور خاص امیر معاویہ کی شان میں قرآن کی آیت اتری. توجہ کیجیے، حکمرانوں، دانشوروں، اہل قلم لوگوں، پروفیسروں، سکولوں کے اساتذہ کرام، آؤ میں امیر معاویہ کو قرآن کے ترازو میں رکھتا ہوں. تم قرآن کے مقابلے میں جتنی تاریخیں ہیں لاؤ، پھر ہم دیکھیں گے کہ پلڑا کون سا بھاری رہتا ہے. قرآن پاک نے کیا کہا؟ قرآن پاک نے کاتبان وحی کی شان بیان کی. بخاری شریف میں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی وحی کے چھٹے کاتب تھے. کتنے کاتب تھے؟ چھٹے کا 13 کاتبہ نے وہی 13 انسان ہیں صحابہ میں جنہوں نے قرآن لکھا. کتنے صحابی؟ 13. ان 13 میں چھٹا نمبر کس کا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے قرآن لکھا. علامہ طباطبائی ہے ایک شیعہ کا مفسر, اس نے کہا کہ امیر معاویہ قرآن نہیں لکھتے تھے بلکہ حضور علیہ السلام کے خط لکھتے تھے. میں نے کہا اتنا بے وقوف ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ نبی کا خط بھی وہی ہوتا ہے, اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے خط بھی لکھے اور اللہ کا قرآن بھی لکھا. حضور علیہ السلام نے 121 خط لکھے ہیں بادشاہوں کے نام. کتنے خط؟ 121 خطوط میں 81 خط حضرت معاویہ کے قلم سے لکھے گئے. 121 خطوط میں 81 خط امیر معاویہ کے ہاتھوں سے لکھے گئے. میرے بھائیوں, قرآن پاک نے ان 13 کاتبان وحی کے بارے میں کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمت, فی صحف مکرمت, کہ قرآن کے صفحات بڑے عزت والے, مرفوعات مطہرات بڑی بلندی اور پاکیزگی والے, مرفوعات مطہرات, اور آگے فرمایا بی ایدی سفرات, بی ایدی, اید ید کی جمع ہے, کہ جن ہاتھوں سے قرآن لکھا سفرات وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے. بی ایدی سفرات, بی ایدی سفرات, کہ جن ہاتھوں نے لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ صرف اتنی بات فرماتے کہ جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں تو آج صحابہ کا دشمن یہ کہہ سکتا تھا کہ امیر معاویہ کے ہاتھ ضرور چمکتے ہوں گے, اس کا دل ٹھیک نہیں تھا, نعوذ باللہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی, اور پروردگار کو اس بات کا علم تھا کہ اگر صرف ہاتھوں کی بات کی تو صرف ہاتھوں پر بات رہے گی. خلاق عالم نے 14 صدیوں پہلے ہر اعتراض کا جواب دینے کے لیے آگے فرمایا بی ایدی سفرتن کرام امبررتن. کرام امبررا کا مطلب کیا ہے؟ کرام امبررا, کرام عربی کا لفظ ہے, عربی میں کرام اس میں مبالغہ کا لفظ ہے. کرام کا معنی عزت والا, صرف عزت والا نہیں سب سے زیادہ عزت والا. کرام کا معنی سب سے زیادہ عزت والا, سب سے زیادہ بزرگی والا, سب سے زیادہ عظمت والا. اور بارارہ کا معنی ساری انسانیت, ساری کائنات, ساری دنیا, مشرق و مغرب کی دنیا, شمال و جنوب کی دنیا, تحت الثرا کی دنیا, عرش مولا کی دنیا, قیامت تک صبح, قیامت کی صبح تک آنے والی دنیا. قرآن کہتا ہے کرام بارارات, جنہوں نے قرآن لکھا ان کے ہاتھ چمکدار, وہ خود بہترین لوگ, ساری دنیا سے بہترین, ساری کائنات سے بہترین, ساری انسانیت سے بہترین, سارے انسانوں سے اعلیٰ, ساری دنیا سے اعلیٰ, سارے ملکوں سے اعلیٰ, ساری دھرتی سے اعلیٰ, ساری قوموں سے اعلیٰ, ساری بستیوں سے اعلیٰ. قرآن کہے کرام امبررا, تاریخ کہے وہ برے تھے, قرآن کہے کرام امبررا, تاریخ کہے وہ ظالم تھے, آؤ کرام امبررا. ایک پلڑے میں رکھتا ہوں, مقابلے میں طبری آئے, مسعودی آئے, ابن ابی مخرف قلبی آئے, تاریخ کے سارے چیتھڑے تباہ و برباد کیے جا سکتے ہیں, کرام امبررا کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا.
مورخ اسلام حضرت علامہ ضیاء الرحمان فاروقی, سپاہ صحابہ علامہ ضیاء الرحمان فاروقی.
تم کہتے ہو طبری میں یہ لکھا, میں کہتا ہوں کرام امبررا نے یہ کہا. تم کہتے ہو فلاں کتاب میں یہ لکھا, میں کہتا ہوں کرام امبررا کا جواب پیش کر. کرام امبررا, تیرا کلام نہیں, میرا کلام نہیں, نبی کا کلام نہیں, صحابہ کا کلام نہیں, مفکر کا کلام نہیں, محقق کا کلام نہیں, امام کا کلام نہیں, پیر کا کلام نہیں. کرام امبررا اس پروردگار کا کلام ہے جو نیت سے واقف ہے, ارادے سے واقف ہے, دور سے واقف ہے, بستی سے واقف ہے, معاویہ کے پیدا ہونے سے پہلے کے حالات سے واقف ہے, بہت سے واقف ہے. اس نے عرش پر قرآن اتارا, عرش سے قرآن اتارا اور یہ کہہ کر اتارا کرام برارتن, سارے انسانوں سے بہترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن لکھا. اب تو تڑپتا رہے, تو ماتم کرتا رہے, تو آنسو بہاتا رہے, میں کرام برارا کا اعلان کر آج آپ سے کوئی آدمی بات کرے اس کو کہو میں کچھ نہیں جانتا, میں کرام برارا کو جانتا ہوں. جو شخص امیر معاویہ کے بارے میں بات کرے اس سے کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے؟ کرام برارا. جو بات کوئی کہے جی طبری نے یہ کہا, مسعودی نے یہ کہا, فلاں مورخ نے یہ کہا, اور خلافت و ملوکیت میں یہ لکھا, فلاں جگہ یہ لکھا, جو کہے اس کو کہو کرام برارا کا ترجمہ کرو. کرام برارا کیوں اتری, کرام برارا کو لانے والا کون ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ کرام برارا پوری انسانیت میں یہ سب سے بہترین انسان ہے جنہوں نے اللہ کا قرآن لکھا. اس کے بعد کسی اور گواہی کی ضرورت ہے؟ بلند آواز سے ہے کسی گواہی کی ضرورت ہے؟ کسی شہادت کی ضرورت؟ لیکن آؤ میں تمہیں اس آیت کی تائید میں دو گواہیاں پیش کرتا ہوں اور اجازت چاہوں گا, اور وہ دونوں گواہیاں دنیا کے سب سے بڑے سردار کی ہیں, محمد رسول اللہ کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی گواہیاں؟ حضور علیہ السلام. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضور علیہ السلام نے 12 احادیث بیان فرمائی. کتنی؟ 12. ان میں سے صرف دو کی تشریح کروں گا. یہ بھی حضور نے فرمایا اللہم علم الکتاب والحساب وقہ العذاب, اے اللہ معاویہ کو کتاب بھی سکھا حساب بھی سکھا اور دوزخ کے عذاب سے بچا. یہ بھی فرمایا, اور یہ بھی فرمایا اللہم جعل معاویت حادیم مہدیہ, اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا. یہ بھی حضور نے فرمایا احلم من امتی معاویہ, میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان. حضور نے یہ بھی فرمایا صاحب السری معاویہ, توجہ کیجئے صاحب السری معاویہ, معاویہ میرا رازدان ہے, من احبہ فقد نجات, جس نے معاویہ سے محبت رکھی وہ نجات پا گیا, ومن ابغضہ فقد ہلکا, جس نے معاویہ سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا. حضور نے یہ بھی فرمایا یبعث اللہ معاویہ یوم القیامۃ علیہ رداء من نور الایمان, معاویہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ کی عدالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر نور ایمان کی چادر ہوگی. یہ بھی حضور نے فرمایا اول جیش یغز البحر فقد اوجبو, میری امت کا پہلا لشکر جو سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا اس پر جنت واجب ہوگی. حضور نے یہ بھی فرمایا توجہ کیجئے یا معاویہ تھا, اے معاویہ ان ولیتم الامر فاتق اللہ, جب تجھے حکومت ملے تو اللہ سے ڈرتے رہنا. حضور نے یہ بھی فرمایا فان اللہ ورسولہ یحبانی, حضرت معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے, کون تھے؟ اور پوری امت کے ماموں تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بہن ام حبیبہ جن کا نام رملہ بنت ابو سفیان تھا حضور کی بیوی تھی. حضرت معاویہ ملک کے شام سے آئے بڑے طویل سفر کر کے اور اپنی بہن کے پاس چلے گئے. گھر میں پہنچے تو حضرت معاویہ کی بہن نے کہا بھائی تم بڑے تھکے ہوئے ہو, میں تمہاری تھکاوٹ اتارنا چاہتا ہوں, تمہاری خدمت کرتا ہوں. چنانچہ انہوں نے حضرت معاویہ کے سر پر تیل ڈالا اور سر پہ تیل سہلانا شروع کیا, تیل لگانا شروع کیا. ابھی بہن اپنے بھائی کے سر پہ تیل لگاتی کہ اوپر سے حضور تشریف لے آئے. توجہ کیجئے حضرت معاویہ کے سر پر ان کی بہن ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ
تیل لگا رہی. حضور آئے کرام برا. یہ آیت آپ نے یاد کر لی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور دو حدیثیں یاد کریں. توجہ فرمائیں, حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے ام ہانی کے گھر. اور ایک بات یاد رکھیں حضرت اسری صاحب علامہ صاحب تشریف فرما ہے کہ حضرت ام ہانی دو عورتوں کا نام. کس کا نام, کتنا نام ہے؟ ایک ام ہانی حضور علیہ السلام کی پھوپھی اور ایک ام ہانی حضرت علی کی بہن ہے. دو ام ہانی. یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ حضور علیہ السلام کی جو پھوپھی ام ہانی ان کے گھر کا واقعہ, کہ ام ہانی کے گھر حضور تشریف فرما ہے دوپہر کا وقت ہے اور حضور علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے چہرہ اقدس پر ایک چادر ہے. آپ کو سوئے ہوئے تھوڑی دیر گزری کہ اچانک آپ کی آنکھ کھلی, اور آپ کی جب آنکھ کھلی تو حضرت ام ہانی فرماتی ہیں میرا میں نے دیکھا رسول اللہ بڑے خوش ہیں اور آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا. میں نے سوچا کہ حضور کو کوئی خواب آیا جس کی وجہ سے آپ خوش ہیں. ام ہانی کہتے ہیں کہ میں حضور کے قریب آ گئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑے خوش ہیں آپ, موڈ بڑا اچھا ہے, کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا ام ہانی ابھی میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کا ایک بہت بڑا لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے, اور اے ام ہانی گواہ ہو جا کہ اول جیشن یغزو البحر فقد اوجبو, کہ جو آدمی اس لشکر میں شریک ہوگا اس پر جنت واجب ہو چکی ہے. تو بھائی بیٹھے آپ تشریف رکھیں, بیٹھ جائے, میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں بس کرتا ہوں ابھی. آ رہی ہے سمجھ میں؟ حضور علیہ السلام کی اس حدیث پر آپ توجہ فرمائیں, پیغمبر کا کلام ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. بخاری شریف کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, اول جیشن پہلا لشکر, اول جیشن یغزو البحر فقد اوجبو, پہلا لشکر جو سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا اس پر جنت واجب ہو گئی. فقط اوجبو, یہ کس کا ارشاد ہے؟ بلند آواز سے کس کا ارشاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. جب یہ بات آپ نے فرمائی کہ جس آدمی نے اس لشکر میں شریک ہونا ہے اس پر جنت واجب ہو گئی, تو وہاں ایک لڑکی بیٹھی, اس لڑکی کی عمر اس وقت 9-10 سال. کتنی عمر تھی؟ 9-10 سال کی لڑکی. نعرہ تکبیر, مولانا علامہ علی شیر حیدری صاحب. مولانا علامہ صاحب,
تیرا شیر میرا شیر, تیرا شیر.
میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ توجہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اول جیش یغزو البحر فقد اوجبو, میری امت کا پہلا لشکر جو سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا اس پر جنت واجب ہو گئی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. جب حضور نے یہ بات فرمائی ام ہانی کے سامنے, تو وہاں ایک لڑکی تھی, اس لڑکی کی عمر 9-10 سال. اس لڑکی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی اس لشکر میں شریک ہو جاؤں. اس لڑکی نے کہا, حضور نے ہاتھ اٹھائے, حضور نے فرمایا اے اللہ اس لڑکی ام حرام کو بھی اس لشکر میں شریک کرنا.
اس لڑکی کا نام ام حرام تھا. اس لڑکی کے لیے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ اس لڑکی کو اس لشکر میں شریک کرنا جو اسلام کا پہلا لشکر سمندروں میں جنگ لڑے گا. یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے. ام حرام کہتی ہیں کہ اس دعا کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میں اس لشکر میں شریک نہ ہو جاؤں. حضور کی دعا تھی. فرماتی ہیں کہ اس واقعہ کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہجرت کا واقعہ پیش آیا. وہ کہتی ہیں ہم مدینہ چلے گئے. میری شادی حضور علیہ السلام کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی اور میں نے اپنے شوہر کو یہ واقعہ سنایا کہ میرے لیے پیغمبر نے یہ دعا مانگی. تو عبادہ کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ ام حرام سورج جس طرح چڑھا ہوا ہے اس طرح یقین ہے کہ یہ واقعہ ضرور پیش آئے گا اور تو اس میں شریک ہوگی اور تیری برکت سے شاید اللہ مجھے بھی شریک کر. ام حرام کہتی ہے کہ 10 سال کے بعد رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے. صدیق اکبر کا زمانہ آیا گزر گیا. ہم اس لشکر کے منتظر رہے. ابو فاروق اعظم کا زمانہ آیا. فاروق اعظم کے دور میں بھی ہم اس لشکر کے منتظر رہے. حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دور حکومت میں شام کے گورنر تھے. انہوں نے حضرت عمر سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑوں. باقاعدہ درخواست بھیجی اور وفد بھیجا. حضرت عمر نے فرمایا کہ ابھی اسلام کے لشکر میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ سمندروں میں جنگ لڑ سکے, چنانچہ اجازت نہیں ملی. لیکن جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان کے دور میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اجازت مانگی. تو پہلی اجازت پر حضرت عثمان غنی نے اجازت دی کہ سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑو. تو جب اجازت نامہ امیر معاویہ کے پاس پہنچا تو وہ بڑے خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیغمبر کی یہ حدیث بھی نہیں تھی اس وقت تک کہ حضور نے یہ بات بھی فرمائی. صرف یہ جذبہ تھا کہ اتنا بڑا لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا, اسلام کی قوت پوری دنیا میں پھیل جائے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا جب اجازت ملی؟ تو یہ واقعہ بھی تطہیر الجنان میں اور سوائے کے مرقہ میں اور بہت ساری تاریخی کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈر دیا, شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹنے کا حکم دیا. شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹنے کے لیے 40,000 فوجیوں کو مقرر کیا. 40,000 فوجیوں نے 6 مہینے کی مدت میں شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹ کر 1750 بحری جہاز تیار کیے. 1750 بحری جہاز اور 1750 بحری جہازوں پر مشتمل 1.5 ہیکل بحری بیڑا تیار کیا. اس وقت عیسائیوں کے پاپا روم کے پاس جو بحری بیڑا تھا اس میں صرف 700-800 جہاز تھے, لیکن امیر معاویہ کا پہلا بحری بیڑا 1750 جہازوں پر مشتمل تھا. اور جب اس کی خبر پاپا روم کو ملی تو پاپا روم نے کہا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو عجم سے نکال کر یورپ کے دروازے پر پہنچانے سے روک نہیں سکتی. 1750 جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا پیغمبر کے اس عاشق صادق نے تیار کیا. اور جب یہ بحری بیڑا تیار ہوا تو ایک عجیب بات پیش آئی جس کو ایڈورڈ گبن نے لکھا. گبن کہتا ہے کہ 1750 بحری جہاز روم کے دریا کے ساحل پہ تھے جو شام کے ساتھ ملک تھا, بحیر روم پر, جسے بحر اوقیانوس کہا جاتا. بحر اوقیانوس کا سینہ سب سے پہلے اگر کسی نے چیرا ہے تو وہ معاویہ بن ابو سفیان. اسلام کی تاریخ بحر اوقیانوس میں اسلام کا پہلا بحری بیڑا امیر معاویہ نے ڈالا. اور گبن کہتا ہے کہ جب یہ بحری بیڑا ابھی رخصت نہیں ہوا تھا تو ایک آدمی نے امیر معاویہ کی توجہ دلائی کہ تم سمندروں میں تو لڑو گے لیکن جو جزیرے اس سمندر کے اندر تمہیں ملیں گے ان کے لیے کیا کرو گے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 قرآن کے قاریوں پر مشتمل ایک گروپ تیار کیا جس میں ایک ایک صحابی کو تقریباً دس دس صحابی کے لیے ایک ایک جہاز مقرر کیا اور 70 جہاز اس کام کے لیے مقرر کر دیے کہ 70 جہازوں میں 700 قرآن کے قاری بٹھائے اور ان کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ تمہاری کوئی منزل نہیں ہے، اپنے نام لکھواؤ. انہوں نے اپنے پتے لکھوائے، بیویوں کے پتے، بچوں کی تعداد لکھوائی کہ تمہارا کام جامع شہادت نوش کرنا ہے اور سمندروں میں جانا ہے، کوئی تمہارا مقصد نہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ سمندروں میں تم بحری بیڑے ڈالو، جہاز ڈالو، جہاں کوئی جزیرہ نظر آئے وہاں جہاز کنارے پر کھڑا کرو اور جزیرے میں جا کر محمد کا اسلام پیش کرو. چنانچہ 750 قرآن کے قاری 70 جہاز لے کر جزیروں میں نکلے. گبن کہتا ہے کہ 300 جزیروں میں ان 70 جہازوں نے محمد کا دین پہنچایا. 300 جزیرے، یہ دنیا میں اسلام ایسے نہیں پھیلا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام یہ کیا ہے وہ کوئی کم کام نہیں ہے. ان علینا جمعہ و قرآن، یہ جس طرح حضرت عثمان غنی کی فضیلت میں ہے اسی طرح حضرت امیر معاویہ کی خدمات بھی اس سے ظاہر ہیں کہ قرآن پاک کے قاریوں پر مشتمل ایک 70 جہازوں کا بحری بیڑا صرف سمندر کے اندر جزیروں کے لیے بھیجا لڑائی کے بغیر. اب وہ باقی جو 1700 بحری جہاز تھے وہ ابھی چلنے والے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں قاصد بھیجے، مکہ میں قاصد بھیجے، اور وہ قاصد مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرنے لگے، او مدینہ کے لوگوں، اگر کسی نے بحری لشکر میں شریک ہونا ہے تو شام میں امیر معاویہ کا بحری بیڑا تیار ہو چکا ہے. اب وہ قاصد مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر رہا ہے، دوپہر کا وقت ہے. اس قاصد کے اعلان کی خبر عبادہ بن صامت کے کانوں میں پڑی، ام حرام کے کانوں میں پڑی. ام حرام نے جب یہ بات سنی، عبادہ بن صامت نے بات سنی، انہوں نے کہا حضور کی پیشین گوئی پورا ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور انہوں نے کہا جلدی کرو. انہوں نے گھر کا سارا سامان بیچا اور سارا سامان بیچ کر سواریاں خریدی، سامان لیا، اور بغیر کسی کو بتائے مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے. امیر معاویہ تخت خلافت پر بیٹھے ہیں، تخت امارت پر بیٹھے ہیں. امیر معاویہ اس وقت گورنر شام تھے اور وہاں جا کر اجازت مانگی. عبادہ بن صامت نے کہا امیر معاویہ، اے گورنر شام، ہم مدینہ سے آئے ہیں اور اس لشکر میں شریک ہونا ہے. حضرت معاویہ نے فرمایا کہ تم لشکر میں کیوں شریک ہونے آئے ہو؟ تو عبادہ بن صامت نے وہ سارا واقعہ سنایا کہ حضور نے دعا مانگی تھی، اول جیش یغز البحر فقط اوجبو، اور میری بیوی ام حرام موجود تھی، اس نے حضور سے دعا فرمایا تھا، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کرو کہ میں اس لشکر میں شریک ہوں. تو ہمیں اللہ نے توفیق بخشی دعا کے بعد، اب ہم اس تلاش میں تھے کہ لشکر کب روانہ ہوگا، ہم اس لشکر میں آ گئے. امیر معاویہ پیغمبر علیہ السلام کا وہ فرمان سن رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور سارے صحابہ رو رہے تھے کہ پیغمبر کا یہ فرمان آج کہاں صادق آیا ہے. چنانچہ ان 1700 بحری جہازوں کے قافلے میں امیر معاویہ کے موجودگی میں یہ میاں بیوی بھی شامل ہو گئے، یہ بھی جہاز میں بیٹھے. چنانچہ ام حرام اسی لشکر میں استنبول کے قریب جا کر شہید ہو گئی اور ان کی قبر بھی وہی بنی، اور ان کی قبر بنی جہاں پر تقریب التہذیب میں اس دلغابہ میں یہ واقعہ لکھا ہے. وہاں یہ بھی کہا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کی پیشین گوئی کے حقیقی مصداق امیر معاویہ ہیں. اس حدیث کی بنیاد پر اور اس ام حرام کی قربانی کی بنیاد پر، اب دیکھو آپ نے قرآن کی آیت میں سنا کہ کرام برارا، امیر معاویہ روح زمین کے سب سے بہترین انسان تھے، اور پیغمبر فرماتے ہیں اول یغز البحر فقط اوجبو، جس نے پہلا لڑائی کا لشکر سمندر میں اتارا اس پہ جنت واجب ہو چکی ہے. اب قرآن بہترین انسان امیر معاویہ کو کہے اور پیغمبر ان پہ جنت کے وجوب کا اعلان کرے. اس قرآن کی آیت اور نبی کے فرمان کے بعد ساری کائنات کی تاریخوں کو جو معاویہ بن ابو سفیان کے خلاف ہو میں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر قرآن اور حدیث کو سینے سے لگانا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، ان دونوں ایک آیت اور پیغمبر کی حدیث کے بعد کوئی جواز ہے کہ امیر معاویہ پر کوئی آدمی تنقید کرے یا تاریخ کے حوالے سے ان کو برا کہے؟ میرے بھائیوں، کوئی دنیا کا انسان امیر معاویہ کی خدمات سے تعارف کے بعد ان پر تنقید نہیں کر سکتا۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے امیر معاویہ کی تعریف کیوں کہ اسلام کی بنیادوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، اسلام کے علوم اور افکار۔ ایک حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، اعلم من امتی معاویہ، حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان۔ سنتے رہتے ہیں، سنی ہے حدیث، میں نے شروع میں پڑھی ہے۔ صرف یہ بتاؤں گا کہ یہ حدیث حضور نے کس موقع پر فرمائی، اور اگر آپ جب موقع کا پتہ چلے گا تو آپ حیران ہوں گے کہ پیغمبر علیہ السلام کی کتنی بڑی تائید ہے امیر معاویہ کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ بھی گبن نے لکھا ہے اور مسلمانوں کی تاریخوں میں بھی ہے۔ میں نے اس واقعہ کو اپنی کتاب سیدنا معاویہ میں بھی نقل کیا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میری طرف توجہ فرمائیں، حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے۔ غسان کی ریاست کا ایک شہزادہ جو عیسائی تھا، صرف یہ خبر سنی تھی کہ آخر الزمان نبی آ گیا، حضور کی تلاش میں نکلا کہ نبی کے پاس جاتا ہوں، زیارت کرتا ہوں، اگر دل نے چاہا تو کلمہ پڑھوں گا ورنہ واپس آ جاؤں۔ آیا تو حضور مسجد نبی میں تھے، حضور کے پاس بیٹھا، کہنے لگا آپ کا دین کیسا ہے؟ حضور نے تعارف کرایا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا اچھا مجھے اجازت دیں، اگر مجھے موقع ملا تو میں ضرور آپ کا کلمہ پڑھ لوں۔ کلمہ نہ پڑھا، رخصت ہوتے ہوئے اس نے ایک بات کہی، توجہ فرمائیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایک اجازت دیں، میں بے شک عیسائی ہوں لیکن اگر آپ میری حوصلہ افزائی فرمائیں میں آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ہدیہ آپ کو دے دوں، عیسائی ہوں۔ حضور نے تالیف قلب کے لیے کہ اس کا دل تنگی محسوس نہ کرے، حضور نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اگر تم ہدیہ دینا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت۔ اس نے آگے ایک اور بات کہی، اس نے کہا ہدیہ تم آپ نے اجازت فرما دی اس کا شکریہ، لیکن جو ہدیہ میں دینا چاہتا ہوں وہ یہاں مدینہ میں نہیں، مدینہ سے باہر 6-7 میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے، میرا قیام وہاں ہے، ایک آدمی کے پاس میں ٹھہرا ہوا ہوں اور وہ ہدیہ وہاں موجود ہے، آپ ایک آدمی کو میرے پاس بھیجے، ایک آدمی کو میرے ساتھ بھیجیں جو آپ کا ہدیہ وہاں سے لے کر آ جائے۔ حضور کے پاس حضرت انس نہیں تھے، حضور کے خادم تھے حضرت انس جو سارا کام گھریلو کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا بھی انس کہاں ہے، کہتے جی بھی کسی کام سے گئے، تو حضور کے پاس ایک لڑکا بیٹھا تھا جس کا نام معاویہ بن ابو سفیان تھا۔ حضور نے فرمایا معاویہ تم اٹھو جلدی کرو، اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 23 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 23 سال۔ 23 سال کا نوجوان لڑکا نیا نیا کلمہ پڑا، حضور نے فرمایا معاویہ تم جاؤ اس شہزادے کے ساتھ اور میرا سامان لے آؤ۔ اب دیکھو امیر معاویہ جو تھے یہ عام آدمی نہیں تھے، مکے کے سردار ابو سفیان کے لڑکے تھے، خود بھی سردار تھے، بہت بڑی برادری رکھتے تھے اور سردار تھے، مالدار بھی تھے۔ حضور کا حکم ہے چلو اٹھے۔ اب دیکھو باہر جب جا کر دیکھا تو اپنا جوتا نہیں، انہوں نے کہا کہ میرا جوتا تو مسجد کے پچھلی طرف پڑا ہے، لیکن وہ شہزادہ اتنی جلدی میں تھا کہ حضرت معاویہ بغیر جوتے کے اس کے گھوڑے کے ساتھ چل پڑے۔ اب وہ شہزادہ مسجد نبی سے باہر گیا، گھوڑے پر بیٹھا، حضرت معاویہ اس کے ساتھ ہیں، پاؤں ننگے ہیں، پاؤں پہ جوتا نہیں۔ اچھا عرب کی گرمی، ریت ہے، تپش ہے، سہارا ہے، اور وہ گھوڑے پر ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے باہر نکل کر اس شہزادے سے کہا کہ مجھے اپنی سواری پر سوار کر لو۔ اس نے کہا میں شہزادہ ہوں، تو کمی ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو نوکر اور غلام ہے، غریب ہے، میں شہزادہ ہوں، شہزادہ کسی کمی اور غریب کو اپنی سواری پہ کیسے سوار کرے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا مجھے سوار نہیں کرتے تو اپنا جوتا دے دو، میرے پاؤں میں جوتا۔ اس نے کہا میں کمی کو جوتا نہیں دے سکتا۔ بات ختم ہو گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو حضور کے حکم پر جا رہے تھے، حکم پیغمبر کا تھا، انہوں نے اف نہیں کی۔ عرب میں ریت کتنی گرم ہوتی ہے، دھوپ کتنی سخت ہوتی ہے، آگ برستی ہے،
حضرت معاویہ 7 میل تک اس کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگتے رہے. عرب کی گرمی ہے, دوپہر کا وقت.
جب وہاں پہنچے, جب اس بستی میں پہنچے تو اس نے سامان دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سامان اپنے سر پہ رکھا جتنا بھی ہدیہ تھا حضور علیہ السلام کا, اور اسی دھوپ میں واپس پیدل آئے اور پاؤں میں جوتا نہیں. نماز عصر کا وقت ہے, حضور علیہ السلام عصر کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور امیر معاویہ مدینہ میں پہنچے اور وہ سامان وہاں مسجد کے کنارے پر رکھ رہے ہیں, حضور سے مسافہ کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ معاویہ تیرے پاؤں میں جوتا نہیں, تو حضرت معاویہ نے سارا واقعہ سنایا. یا رسول اللہ, آپ نے حکم دیا تھا اس کے ساتھ چلو, وہ بڑا تیز تھا, اگر میں پیچھے جوتے تلاش میں رہتا تو شہزادہ نکل جاتا, آپ کے حکم کی وجہ آوری میں دیر ہو جاتی, تو میں ننگے پاؤں چلا گیا. حضور نے فرمایا تیرے ننگے پاؤں تھے, اتنی دھوپ اور گرمی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا, یا رسول اللہ, جب آپ کا حکم ایک طرف تھا تو مقابلے میں کسی گرمی کا کوئی پتہ بھی نہیں چلا. تو حضور نے یہ بات سن کر فرمایا, اعلم من امتی معاویہ, میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان. اب یہ بات تو یہاں ختم ہو گئی, لیکن اس آج کے دن کے پورے 35 سال کے بعد ایک نیا واقعہ پیش آیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے تخت خلافت پر بیٹھے آج سے 35 سال کے بعد, اور ان کی فوجیں غسان کے ملک کو فتح کر کے آئیں, اور وہاں سے غسان کے ملک کی فتح کے بعد 600 آدمیوں کو قید کر کے لائیں, اور جن کو قید کر کے لائیں ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے. حضرت معاویہ تخت پر بیٹھے تھے, بھئی کہاں سے آئے ہو؟ کہتے غسان کا ملک فتح ہو گیا اور یہ قیدی ہیں. تو حضرت معاویہ نے دیکھا کہ جب سب سے پہلا قیدی آگے بڑھا تو سب سے پہلا قیدی وہی شہزادہ تھا. کون سا شہزادہ؟ وہی شہزادہ جس شہزادے نے حضرت معاویہ کو جوتا بھی نہیں دیا تھا. اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھا کہ یہ تو وہی شہزادہ ہے, اور فرمایا کہ اس کے ہاتھوں سے رسیاں کھول دو, رسیاں کھول کر اس کو میرے شاہی مہمان خانے میں لے جاؤ. اب وہ شاہی مہمان خانے میں رہا. 1 مہینے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے رہا کر دیا, اسے 10,000 درہم دیا کہ یہ ہدیے کے طور پر. تو حضرت معاویہ نے فرمایا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے باپ نے مجھے کہا تھا ہتھیار نہیں ڈالنے, تو میں نے ہتھیار نہیں ڈالے, بلاخر مجھے شکست ہوئی. یہ بات کر رہا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سے باتیں کرنے لگے تو وہ کہنے لگا امیر المومنین آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہیں آپ کو دیکھا, آپ کو دیکھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مجھے کیا دیکھا ہے, تم بتاؤ کون ہو؟ کہنے لگا میں تو شہزادہ ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم کیا کہنا چاہتے؟ اس نے کہا میرا دل کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے اور کہیں ملاقات ہوئی ہے. تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں تمہیں یاد کراؤں, میں محمد کا وہی کمی ہوں, صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ کا وہی کمی ہوں. کون کمی؟ وہی جس کے بارے میں تو نے کہا تھا کہ میں شہزادہ ہوں اور تو کمی ہے, میں تجھے جوتا بھی نہیں دے سکتا. اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ یہ 10,000 درہم بھی دیتے ہو, رہائی بھی کرتے ہو, شہزادہ شہزادہ سمجھ کر رہا بھی کرتے ہو, اب پھر مجھ پر حقیقت آشکار ہو گئی کہ یہ محمد کا دین غلط نہیں ہو سکتا. اسی جگہ پر اس نے کھڑے ہو کر حضور کا کلمہ پڑھ لیا. اعلم من امتی معاویہ, میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان. پیغمبر کی 2 حدیثیں میں نے صرف ترجمہ کیا ہے اور 1 آیت. اس 1 آیت اور 2 حدیثوں کے بعد کوئی دنیا کی تاریخ آپ کے عقائد کو متزلزل کر سکتی ہے؟ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شخص گالی دیتا وہ جہنمی ہے. مولانا احمد رضا خان بریلوی نے فرمایا, ان کی کتاب میں ہے کہ جو آدمی امیر معاویہ پر تنقید کرتا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ جس راستے میں میں بیٹھا ہوں, میں کسی راستے میں اگر بیٹھا ہوں اور وہاں سے امیر معاویہ کی سواری گزرے اور اس سواری کے پاؤں سے جو خاک اڑ کر میرے چہرے پر پڑے, تو اس خاک کے میرے چہرے پر پڑنے کے بعد میں سمجھوں گا اب مجھے جنت مل جائے گی، میری نجات کے لیے کافی. میرے بھائیو، امیر معاویہ کی عظمت اور تقدس قرآن و حدیث سے ثابت ہے. حضرت معاویہ کو کافر کہنے والا سب سے بڑا کافر ہے، امیر معاویہ کو جہنمی لکھنے والا سب سے بڑا جہنمی ہے. خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے 122 صفحے میں اور کئی اور صفحات پر لکھا کہ معاویہ نے جہنم کے سوا کچھ نہیں کمایا. امیر معاویہ کو غلام حسین نجفی نے حضرت معاویہ کے خلاف کتاب لکھی، بغاوت بنو امیہ. حضرت معاویہ کو نعوذ باللہ کافر لکھا، زانی لکھا، شرابی لکھا. حضرت معاویہ کو منافق لکھا. غلام حسین نجفی کی 10 کتابوں میں امیر معاویہ کو کافر لکھا گیا. اور کشف اسرار میں خمینی نے حضرت معاویہ کو گالی دی. ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے ان کتابوں کا خاتمہ ہو، اس لٹریچر کا خاتمہ ہو، ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس لٹریچر کا خاتمہ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ چاہتے ہیں کہ خاتمہ ہو؟ اس کے لیے ناموس صحابہ بالمنظور ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جو کہتے ہیں چاہیے، دونوں ہاتھ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ. پھر ایک بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، اور ہمارے مایا ناز جرنیل اور خطیب مولانا علی شیر حیدری آپ کے سامنے ہوں گے، بھی بیٹھے، تشریف رکھے، بیٹھ جائیں. میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ کے 187 نوجوان 4.5 سالوں میں شہید ہوئے. ابھی تازہ کراچی میں قاری سعید الرحمان کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا. یہاں بورے والا میں حاجی مشتاق شہید ہوئے. قاری مطیع الرحمان لاہور میں بھی حال ہی میں شہید ہوئے. اور بھی بڑے بڑے لوگ ہمارے شہید ہوئے. ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ سپاہ صحابہ صرف یہ کہتی ہے کہ صحابہ کے خلاف کتابیں لکھنے والوں کو گرفتار کرو، صحابہ کے خلاف گالی دینے والوں کو سزائے موت دو، ناموس صحابہ بل منظور کرو. اس کے جواب میں ہمیں گولی ماری جاتی. میرے بھائیوں، دنیا میں جتنی بھی اسلامی تحریکیں 1400 سال میں چلی، کوئی اسلامی تحریک ایسی نہیں جس میں لوگوں کو شہید نہ کیا گیا ہو، جس میں لاشیں نہ بکھری ہوں، جس میں لوگ جیلوں میں نہ گئے ہوں، جس میں لوگوں کے ٹکڑے نہ ہوئے ہوں. سپاہ صحابہ ایک دینی تحریک ہے، ایک اسلامی تحریک ہے. اس کا موقف بہت سے افسران کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا، اور بہت سے لوگ ہمارے موقف کو سمجھ چکے ہیں، افسران حکومت سمجھ چکے ہیں، تاجران، علماء، دانشور ہمارا پیغام سمجھ چکے ہیں کہ ایران کے خمینی کے انقلاب کے بعد پوری دنیا میں صحابہ کو کافر کہا گیا، صحابہ کے خلاف کتابیں چھاپی گئیں. مولانا حق نواز شہید نے اس کے خلاف احتجاج کیا، شیعہ نے جواب میں انہیں شہید کر ڈالا، علامہ احسان علیہ ظہیر نے جہاد کیا، ان کو گولی مار کر شہید کر دیا، اسار القاسمی کو شہید کر دیا. 187 نوجوان ابھی تک ہمارے شہید ہو چکے ہیں. اسی راستے میں بڑے بڑے جید علماء کو ذبح کیا گیا. آج سپاہ صحابہ پھر اسی موقع پر قائم ہے. ہم اس ملک میں قتل و غارت نہیں چاہتے، فساد نہیں چاہتے، لڑائی نہیں چاہتے، اہل سنت کا قتل عام نہیں چاہتے، اور شیعہ کو قتل کر کے اس ملک سے بھگانا نہیں چاہتے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھو، ہم چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان میں ناموس صحابہ کا بل منظور ہو، پاکستان میں صحابہ کے خلاف کتابیں، شائع ہونے والی کتابوں کو ضبط کر کے مصنفین کو سزائے موت دی جائے. یہ بل ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ بل منظور ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ لیکن جواب میں شیعہ نے دلائل کا جواب دلائل سے دینے کی بجائے گولیاں ماری، ہمارے کارکنوں کو ذبح کیا. مولانا اعظم طارق صاحب کا کیا جرم تھا؟ صرف یہی جرم کہ انہوں نے ناموس صحابہ بل پیش کیا. اس جرم پر ان کی گاڑی کو پر فائرنگ کی گئی، ان پر 25 بم چلائے گئے، راکٹ لانچر چلائے گئے، 600 گولیاں ماری گئیں، اور انہیں اڑانے کی سازش کی گئی. ان کے دو ساتھی شہید ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا. لیکن مجھے افسوس ہے، آج کتنے مہینے گزر گئے، ان کا کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا. اگر آپ مولانا اعظم طارق پر حملہ کے ملزم نہیں پکڑیں گے، تو پھر اس ملک میں جنگ ہوگی، پھر اس ملک میں لڑائی ہوگی، پھر قتل و قتال ہوگا، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ قتل عام کا راستہ تم اختیار کر رہے ہو، تم دہشت گردوں تخریب کاروں کو لگام نہیں دیتے ہو، جس سے بات بڑھ رہی ہے۔ ابو بکر کو کافر لکھا جائے، میں جواب میں شیعہ کو مسلمان کیسے کہوں؟ صحابہ کو مرتد لکھا جائے، میں شیعہ کو مسلمان کیسے کہوں؟ عائشہ صدیقہ کو طوائفہ لکھا جائے، میں شیعہ کو مسلمان کیسے کہوں؟ آپ اس کے جواب میں مجھے گولی سے اڑا دیں، مولانا علی شیر حیدری، مولانا آدم طارق اور میری جماعت کے تمام لیڈروں کو بموں کے دھماکوں سے تم اڑا سکتے ہو، گولیوں کا نشانہ بنا سکتے ہو، ہماری لاشوں کے ٹکڑے فضائے آسمانی میں بکھر سکتے ہیں، ہمارے بچے یتیم ہو سکتے ہیں، بیویاں بیوہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھو، جس شخص نے صحابہ کو کافر لکھا، جن لوگوں نے نبی کے صحابہ کو مرتد لکھا، ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، تختہ دار پر چڑھ سکتے ہیں، بچہ یتیم کرا سکتے ہیں، ابو بکر عمر کے دشمن کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ آج شیعوں تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم تمہارے کفر کی بات کرتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے اپنی کتابوں میں رسول اللہ کے وارثوں کو کافر کہا، تم نے اپنی کتابوں میں ابو بکر کو کافر کہا، عمر فاروق کو کافر کہا، عثمان غنی کو بدکماش کہا، عائشہ صدیقہ کو طوائفہ عورت کہا، نبی کی بیٹیوں کو زانیہ کہا، پیغمبروں کی بیویوں کو منافقہ لکھا، ہم تمہیں مسلمان کس طرح کہیں، کس بنیاد پر کہیں، بتاؤ تو صحیح۔ ہمارا احتجاج، ہم احتجاج نہیں کر سکتے، ہمارے سر پر تم اینٹیں مارو، ہم چیخ بھی نہیں سکتے، ہمارے باپ کو گالی دو، ہم رو بھی نہیں سکتے، ہماری ماں کو منافقہ کہو، ہم چیخو پکار نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، اسلامی تحریکوں میں شہادتیں ہوتی ہیں، اسلامی تحریکوں میں گرفتاریاں ہوتی ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن صحابہ دشمنوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ آج دیکھیں، وزارت داخلہ نے ہمیں بلایا، ہم چلے گئے، لیکن شیعہ مقابلے میں نہیں آئے، جنگ فورم میں ہمیں بلایا، شیعہ مقابلے میں نہیں آئے، پاکستان فورم میں ہم گئے، شیعہ مقابلے میں نہیں آئے، ہوائی نے بلایا، شیعہ مقابلے میں نہیں آئے، اور نواز شریف نے اپنے دور میں بلایا، شیعہ ٹیبل پر نہیں آئے۔ آج پھر میں کہتا ہوں کہ 165 کتابیں میں نے نواز شریف کی موجودگی میں پیش کی تھیں، یہ قابل اعتراض لٹریچر ہے، صحابہ کے خلاف ہے، آؤ اس کا تصفیہ کرو، اس کا کوئی جواب کسی نے نہیں دیا۔ لیکن آج مجھے افسوس ہے کہ صدر مملکت روزانہ بیان جاری کرتے ہیں، فرقہ وریت نہیں ہونی چاہیے، جب کوئی دو آدمی مر جاتے ہیں کہتے ہیں فرقہ وریت نہیں ہونی چاہیے۔ حکمرانوں، تمہارا دماغ معروف ہو گیا، تم پاگل ہو گئے ہو؟ بھئی یہ بات کیوں بڑھتی ہے؟ ابو بکر عمر کو کافر کہا جاتا ہے، اس پر احتجاج ہوتا ہے، تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تم صرف بیان بازی سے یہ جھگڑا مٹانا چاہتے ہو؟ ایسے نہیں ہوگا، جب تک صحابہ دشمن کتابیں لکھتے رہیں گے، چوکوں چوراہوں میں شیعہ کو کافر کہا جاتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میرا احتجاج ٹھہرے، میرا احتجاج آپ سمجھ چکے ہیں، سپاہی صحابہ کا موقف آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے؟ جن کو آیا ہے ذرا دونوں ہاتھ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ، ٹھہرو، نعرہ نہیں لگائے، ٹھہرو، ہاتھ کھڑا رکھ۔ سپاہی صحابہ کا موقف سمجھ میں آیا؟ سپاہی صحابہ کا کہ یونٹ اپنے اپنے علاقوں میں بناؤ گے؟ ہاتھ سیدھا کھڑا کرو، سیدھا، یونٹ بناؤ گے؟ سپاہی صحابہ کے پرچم لہراؤ گے؟ اپنے اپنے محلوں میں سپاہی صحابہ قائم کرو گے؟ سپاہی صحابہ کو پوری بستیوں اور علاقوں میں عام کرو گے؟ وہ آخر دعوانا الحمدللہ۔ علامہ علی شیر حیدری صاحب کا تفصیلی اور مارکت الارا خطاب ہوگا،
شان اہل بیت علامہ